بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے, کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے, دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو زمین پہ پاک مٹی پہ جو ہے مارا جائے, اور پھر اس سے جو ہے وہ اٹھا کے تھوڑا سا سائڈوں سے اگر ہاتھ کو مار کے جھاڑ سکتے ہوں یا پھونک مار سکتے ہوں تو اسے مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کا بیک سائڈ سے اور صرف چہرے کا جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اس کے اوپر مسح کرنا ہے. اس سے کوئی لازم نہیں ہے کہ پہلے ہاتھوں کا کیا جائے مسح یا پہلے چہرے کا کیا جائے, جو بھی آسان ہے پہلے چہرے کا کیا جا سکتا ہے یا پہلے ہاتھوں کا کیا جا سکتا ہے. اور ہاتھوں میں صرف ہتھیلیاں, بازو کوہنیوں تک نہیں, صرف ہتھیلیاں جو ہے اتنا جو ہے وہ کرنا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ صرف ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کے لیے الگ اور کوہنیوں کے لیے الگ, صرف اور صرف ایک ہی بار جو ہے وہ پھیرنا ہے ہاتھ چہرے پہ, اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا ہے ہاتھوں پہ دونوں کے اوپر. بس اسی طرح اچھی طرح ہاتھ کو پھیر لیا جائے تو تیمم ہو جاتا ہے. تیمم میں ویسے تو ہر عمل میں ہے, لیکن خاص طور پہ تیمم میں بھی تیمم کرنے سے پہلے نیت کا پختہ کرنا ہوتا ہے. پختہ انداز سے نیت کی جاتی ہے کہ یہ تیمم جو ہے وہ میں نماز سے جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ پاک ہونے کے لیے کر رہا ہوں, اور یہ تیمم جو ہے نیت دل ہی سے کرنی ہوتی ہے, اس کا کوئی الفاظ نہیں ہے, صرف اور صرف دل ہی سے جو ارادہ کرنے کا ہے. اور ہر عمل کی نیت دل ہی سے ہوتی ہے, کسی عمل میں بھی نیت جو ہے وہ یعنی زبان سے جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. پھر یہ تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے دونوں کے لیے سیم ہے, یعنی غسل کی ضرورت ہے پانی نہیں مل رہا ہے تو تب بھی یہی سیم تیمم ہے. اسی طرح اگر وضو کی ضرورت ہے اور غسل یعنی وضو کرنے کی ضرورت ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو تب بھی یہی سیم طریقہ ہے, یعنی وضو سے کرنا اور غسل سے کرنا تیمم کا طریقہ سیم ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تیمم کب لازم آتا ہے, جب انسان پانی اس کے پاس نہ ہو وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تو تب تیمم ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن استعمال کرنا اس سے جو ہے وہ خطرہ ہے, کوئی بیماری ہے جس سے انسان غسل نہیں کر سکتا ہے وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر سکتا ہے, یا یہ ہے کہ کوئی ڈر ہے دشمن کا خطرہ ہے پانی کے استعمال کرنے میں تو تب انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. باقی رہا کہ انسان کے اگر یہ انسان کو پتا ہو کہ نماز کے ٹائم کے ختم ہونے تک مجھے ختم ہونے سے پہلے پہلے پانی مل جائے گا تو پھر جو ہے وہ میں پھر اسے چاہیے کہ نماز کو لیٹ کر سکتا ہے. اگر نماز کے ٹائم کے اندر اندر اسے پانی ملنے کی امید ہو تو پھر انسان اپنی امید کے مطابق جو ہے وہ لیٹ کر سکتا ہے اور وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھے گا. لیکن اگر یہ غالب گمان ہو کہ مجھے نماز کے ٹائم کے ختم ہونے تک جو ہے وہ پانی نہیں ملے گا تو پھر انسان تیمم کر کے نماز پڑھ لے, پھر خواہ پانی ٹائم کے اندر دوبارہ مل بھی گیا ہے تو وہ نماز ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان نے اگر یہ انسان کو پتا ہو کہ غالب گمان یہ ہے کہ نماز کا ٹائم چلا جائے گا اور پانی نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, نماز صحیح ہوگی. اب نماز پڑھنے کے بعد اگر اتفاقاً پانی مل بھی گیا ہے تو اب دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائی جو ہے وہ نہیں جائے گی, جو پہلے نماز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. اور یہ جو تیمم ہوتا ہے یہ وضو یا غسل کے قائم مقام ہے, ایک دفعہ تیمم کر لیا ہے اس کے بعد جو بھی نماز پڑھنی ہے جیسے وضو انسان نے کر لیا ہوتا ہے اسی طرح ہی تیمم ہے، اب اس سے انسان جو بھی نمازیں جتنی بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھتا رہے، پڑھ سکتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور تیمم بھی اسی طرح ہی ٹوٹے گا جن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک نماز پڑھے، دو نماز پڑھے، جیسے بھی پڑھے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں پانی مل گیا ہے تو اب اس کا تیمم ختم ہو گیا ہے، پانی مل گیا ہے تو اب اس کا تیمم ختم ہو گیا ہے، اب اسے جو ہے وہ پانی سے وضو کر کے آگے جو ہے نمازیں جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ لیکن تیمم کی حالت میں جو نماز پڑھی ہوتی ہے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ غسل کے لیے بھی تیمم سیم ہے، اسی طرح انسان کو اگر تھوڑا پانی ہو، ٹھیک ہے، جس سے انسان وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ وضو بھی کر لے گا پانی سے، اور یہ ہے کہ تیمم بھی کر لے گا تو غسل کی جگہ پہ تیمم کفایت کر جائے گا۔ اور اگر تھوڑا پانی ہے، پانی ہے لیکن اس قدر نہیں ہے، ایک گلاس صرف پانی کا ہے، ایک پاؤ صرف پانی کا ہے، تو اس سے جو ہے انسان وضو کسی انداز سے کر سکتا ہے، اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ کر لے، اور باقی غسل کے لیے جو ہے وہ انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے تیمم کی تفاصیل، اس کی دلیل حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تیمم کے باب میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجمالاً قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہ جو ہے سورۃ مائدہ میں اور اسی طرح دوسری سورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ وتر کے متعلق، کہ ایک انسان نے وتر کو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھنے کی نیت کی لیکن غلطی سے وہ دو رکعتوں کے بعد بیٹھ گیا ہے، تو اب وہ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر رہا ہے اور ایک وتر کو الگ سے پڑھ رہا ہے، تو کیا اس پہ کوئی سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دو رکعتیں الگ پڑھ کے سلام پھیر لیا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے، یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ موجود ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بخاری میں بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ جی پہلے نیت کی تھی ایسے پڑھنے کی لیکن اب کوئی ایسی غلطی ہوئی نہیں ہے، جی نیت تو تین رکعت کی تھی لیکن یہ چونکہ اس پہ دو رکعتوں پہ جو ہے وہ سلام پھیر کے ایک رکعت بعد میں بھی تو پڑھ رہا ہے نا، صرف الگ کر کے پڑھ رہا ہے، جی تو اس پہ جو ہے یہ اس پہ سجدہ صاحب نہیں آتا، اس لیے کہ نماز کے ظاہری طریقہ اس طرح بھی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی سے سلام آئک پہ آ سکتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلا آواز آ رہی ہوگی؟ آج تو حیرت انگیز طور پہ کوشچنس نہیں ہیں اسٹوڈینٹس کے، مطلب روم میں تمام بھائیوں کے، تو اس لیے مجھے موقع مل گیا تو کیا خیال ہے میں ہی زیادہ سے سوال کر لیتی ہوں، کچھ میرے اپنے ہیں۔ اچھا سر کی آسانی کے لیے چلیں سر، پھر میرے سوالوں میں جواب دے دیں تو پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ باقی کسی کے، ہاں ٹیکس میں بھی آ گیا ہے وہ چھوٹے بچے کا ایک سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر جب چار فرض میں پہلے تشہد پر غلطی سے ایک طرف سلام کر لیا تو دوسری طرف سلام سے پہلے یاد آیا کہ ابھی دو فرض باقی ہیں تو اب کیا کریں؟ تو سر یہ پہلا سوال صحیح کا میں نے کر دیا۔ سر میرے دو سوال جو ہیں عمل کے لحاظ سے، آج کی جو آیات تھی یہ میرے اپنے سوال ہیں، جسٹ ایک غور و فکر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک تو یہ ہے سر کہ جیسے سورہ نمل میں چیونٹیوں کے بارے میں جو ذکر آیا اور انہوں نے جو آپس میں گفتگو کی کہ وہ لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ اپنے آپ کو بچا لو، یہاں پہ اس نے ان کا یہ کہا تھا شاید کہ وہ نہ جانتے ہوں، یعنی لشکر جو ہے وہ شاید نہ جانتا ہو کہ ہم لوگ ادھر ہیں اور وہ ہمیں غلطی سے کچل دے۔ تو کیا سر یہاں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت سا لیسن نہیں ملتا کہ مطلب ہمیں دوسروں کے لیے اچھا ذہن رکھنا چاہیے. حالانکہ وہ ناراض بھی ہو سکتی تھی کہ کیا یہ لشکر نے ہمیں آ رہا ہے اور ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے اور یہ ہو. تو ہم انسانوں کے لیے کیا خیال ہے, یہاں سے ایک لیسن نکلتا ہے؟ میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو یہ پلیز بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا کچھ ایسے لگتا ہے کسی کی وجہ سے برا ہو گیا تو ہمیں اچھا ذہن رکھنا چاہیے کہ شاید اس کو نہیں پتا تھا اس نے اس طرح کر لیا, گو کہ ایسے ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. اور دوسرا اسی حوالے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب انہوں نے ہدہد کو نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو سزا ملے گی. تو ایک طرح سے ان کا جو دربار ہے یعنی وہ باقاعدگی سے ہوتا ہوگا یقیناً, ادھر سب لوگ حاضر ہوتے ہوں گے. تو میں اس کو اپنی ہماری عملی زندگی سے ریزیمبل کرنے کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہماری کلاسز ہوتی ہیں یا ہم نے کوئی کمٹمنٹ کیا مجلس میں جانے کی یا کسی بھی اس طرح کی جبکہ سے ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم نے, تو کیا اس میں بغیر بتائے غیر حاضر ہو جانا اور نہ کرنا, کیا یہ اس چیز سے ہم ریزیمبل کر سکتے ہیں؟ اور جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اسے سزا ملے گی, تو کیا سزا دینی چاہیے اسٹوڈینٹس کو؟ اور تیسرا سوال سر آپ نوٹ کر لیجیے گا جی, تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ عملی سوال سر ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو عجیب, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے ہمیں ہر آیت سے ہمیں اس کو واقعہ نہیں سمجھنا, اس کو عمل میں لانا ہے. تیسرا سوال سر یہ ہے کہ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا اور اس سے پہلے سورہ شعراء میں, لیکن سورہ شعراء میں بعد والا ان کا واقعہ پیش آیا کہ جب وہ موسیٰ کے پاس گئے, اور سورہ نمل بعد والی سورہ میں پہلا واقعہ, اور اس طرح اور بھی ہمیں جگہوں میں ملتا ہے قرآن کی جو ترتیب کے حوالے سے اس کے جو اسلوب ہے کہ پہلے والی بات بعد میں بات, اس کی کیا حکمت ہے؟ اور آخری سوال سر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو تنبیہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کیا, تو جب ہم اگر کوشش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریبی لوگوں کو تنبیہ کرنے کی اور ان کو اس طرف لانے کی یا جو بھی جتنا ہمارا سکت ہے تو وہ نہیں آتے, تو کتنی اس کی حد ہے؟ کب تک انہیں کہیں؟ یا وہ کبھی کبھی کہہ دیتے کہ آپ اپنا دین آپ کے ساتھ, یا اس طرح سے ہم اپنی نمازیں پڑھیں ہمیں نہ کہیں, یا نہیں بھی کہتے لیکن وہ آپ کتنی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو اس کی کیا حد ہے؟ کیا پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ بہت سارے سوال ہیں. اور آخری سوال ایک اور بھی کہہ دیتی ہوں, وہ بدشگونی کا جو ایک اس میں آیت آئی تھی, میں اس کو غور سے سن تو نہیں سکی, لیکن ہمارے یہاں بدشگونی کی بھی بہت ہی زیادہ باتیں ہوتی ہیں, یہ بدشگونی ہے وہ بدشگونی ہے, تو اس حوالے سے کہیے گا کہ تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت سے سوال کریے تو ان شاء اللہ آئی ہوپ سو آپ. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے صلی اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیر عطا فرمائے. جی سسر ایسا ہے کہ اچھا سب سے پہلے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہو تو یقیناً یہ بہت سے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے, اگرچہ پہلے بھی ایسا ایون بھائی نے ایک دفعہ پچھلے دو سالوں پہلے کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں, لیکن اگر کوئی ترتیب سے کر سکتا ہو تو میرے پاس یہ سوالوں کی پوری ریکارڈنگ ہے جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی ہے, اگر کوئی ایڈیٹنگ کا کوئی ایک ماہر ہو تو مثلا ویتر کے سوالات ہیں تو ان کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ ایک جگہ پہ فائل میں بنا لیے جائیں, تراویح کے جو ہیں اس کو جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے یعنی بنا لیے جائیں, اور اس کا جو ہے پھر ایک فائل بنا کے آگے جو ہے وہ ہم اس کو بعد میں ویب سائٹ پہ بھی آڈیو کو سوال لسٹ لکھ کر اس کے جوابات الگ سے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو سر آپ ایڈیٹنگ کر تو لیں گی لیکن آپ کے پاس ٹائم کتنا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ نا کہ کوئی آدمی فارغ سا ہو جو صرف آڈیو کو پوری کو سنے, اور اس پوری آڈیو کو سن کر اس میں سے کیا کیا لینا ہے اس کو ایڈیٹنگ کر کے, ایم پی تھری فائلز ہیں کوئی دوسری نہیں ہے, ایم پی تھری فائل کو ایڈیٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. تو وہ جتنے بھی سوالات ہیں اس کو کیے جائیں, تو ویب سائٹ پہ ہم اس کا ایک سوال لکھ دیں. جی بالکل یقیناً, تو یہ ہے کہ سوال لکھ دیا جائے گا اور اس کے جوابات میں جتنی بھی آڈیو یہ پوری رمضان کے جوابات ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے فائدہ ہو جائے. کیونکہ یہ وتر کے متعلق، تراویح کے متعلق جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں بار بار، تو وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان میں رمضان کے علاوہ بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی یہ کر سکتا ہو کام، تو فائلیں جو ہے وہ پوری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، جتنے بھی سوال جو آپ کی ہیں تو ہر ایک سوال کو الگ الگ ایک فائل میں جو ہے وہ کر لیا جائے گا. جزاکم اللہ احسن. جی اب میں آتا ہوں سوالوں کی طرف. سسٹر جو پہلا سوال ہے، پہلے تو آپ نے اس کا کیا سوال کہ دو رکعتوں پر سلام غلطی سے پھر گیا ایک طرف، پھر فوراً یاد آیا کہ یہ جو ہے یعنی جو ہے یہ غلطی سے سلام کر گیا ایک طرف، اور پھر جو اسے پتہ چلا کہ دو فرض باقی رہتے ہیں، تو پھر کیا آخر میں تشہد ہے یا نہیں ہے؟ تو سر واللہ عالم میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ نماز سے نکلا نہیں ہے، غلطی سے التفات ہو گیا ہے ادھر ادھر. ویسے دروشی پڑھنا پہلے تشہد میں اور دعا پڑھنا تو یہ تو جائز ہے، لیکن غلطی سے ایک طرف سلام پھر گیا. ہاں اگر پورا سلام پھر جاتا تو پھر جو ہے اسے گویا کہ اٹھ کے فوراً دو رکعتیں ملی تھی، اور دو رکعتیں پڑھ کر جو ہے وہ پھر جو ہے اسے جو ہے سجدہ صحف کرتا پڑھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس نے ایک طرف سلام پھیرا ہی ہے تو فوراً یاد آ گیا ہے اور اٹھ گئے ہیں، باقی دو رکعتیں پوری کر لی ہیں، تو واللہ عالم اس پہ سجدہ صحف نہیں ہے. لیکن اگر کر لیں کہ چلو ایک طرف سلام پھیرا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سمجھ لیں کہ جیسے نماز سے ایک سلام سے نکل گئے تھے تو باقی دو رکعتیں فوراً اٹھ کے پڑھ لے اور پھر سجدہ صحف جو ہے وہ کر لیا جائے تو بھی جائز ہے. جی اب اگلا سوال جو ہے وہ سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ بات ہے کہ چونٹیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے گا اور تمہیں جو ہے وہ رون ڈالے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یقیناً دوسرے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کسی نے اگر یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کو اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی اس کی وجوہات ہوں گی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو عموماً کسی سے بھی کوئی غلطی سنیں یا غلطی دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی 100 وجہ بنائیں. ہو سکتا ہے اس کے ہاں یہ وجہ ہوگی، اس کے ہاں یہ وجہ ہوگی. ہم مسلمان اکثر جو ہیں وہ جو ہے ایسی چیزوں میں تجسس سے پڑ جاتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے حسن ظن جو ہے وہ پہلے کرنا چاہیے. اور سورۃ حجرات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرمایا ہے کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اس طرح کر کے تجسس میں پڑھنا کہ وہ اس نے کیسا کیا ہوگا، وہ اس نے کہ اس پڑھنے کے بجائے حسن ظن رکھا جائے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو بدگمانی کرنے کے بجائے اب دیکھو یہ ایک جانور ہے اور اللہ نے اس جانور کی یقیناً یہ بات ہے کہ اس کی خوبی نقل کی ہے، کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا اور وہ ظالم ہوں گے، بجائے یہ کہنے کے یہ کہا کہ وہ تمہیں رون ڈالیں گے اور انہیں شعور پتہ نہیں چلے گا، بجائے اس کے کہ وہ تمہیں رون ڈالیں گے اور تم مظلوم بن جاؤ گے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا. تو یقیناً یہ بہت اچھی ہے، اسے جیت و سمجھنی چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ باقاعدگی نہ کی جائے تو سزا تو ظاہر دینی چاہیے ہوتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ جو پڑھاتے ہیں اور زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باقاعدگی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو جہاں انسان دیکھے نا، یہ ہمارے ایک جو وعدہ ہے نا اس کا بھی ایک ذمہ داری ہے نا، جو ہم جو بہت سی ساری چیزیں ان کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک عہد و پیمان تو ہوتا ہی ہے نا، ایک وعدہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہم جو ہے اس کلاس کو پورا کریں گے، یوں پڑھیں گے پورا. تو تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو ہے پھر سر آپ اور میں جی جی تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو ہے یقیناً ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں باقاعدہ ان کا جو ہے وہ لگتا تھا, اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ نہیں آئے ہوئے تو ظاہر اس لیے کہا تھا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ, میں انہیں سزا دوں گا. تو ہم یہاں کیا سزا دے سکتے ہیں, کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ جو سزا دی جا سکتی ہے وہ دے دیتے ہیں, اللہ کا ظاہر خیر عطا فرمائے. دوسرا ستر ایسے ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے نا, یہ جو ہمارے سامنے ترتیب ہے, ترتیب نزول اور ہے, اور ترتیب جو ہمارے سامنے یہ ترتیب ہے یہ اور ہے. اور باقی رہا ان صورتوں میں جو واقعات متفرق واقعات ہیں, کچھ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ ایک کہانی کی طرح ایک سٹوری بک ہے جس میں کہانی کو ترتیب سے جو ہے لایا گیا ہے. اصل میں یہ چونکہ ابھی ہم اس میں دورہ قرآن میں چل رہے ہیں, اور ہمارے سامنے جو ہوتا ہے کہ یہ اتنا ٹارگٹ ہم نے پورا کرنا ہے, بظاہر یہ کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو ہے وہ جتنا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم میں اتنا زیادہ زیادہ سمجھ لیں, پڑھ سکیں. ورنہ اصل اگر غور کیا جائے تو جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جس صورت میں, اس کا اس صورت میں کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو جس نبی کا واقعہ جتنا پوائنٹ بیان کر دیتے ہیں اتنے ہی میں وہاں کی نصیحت ہوتی ہے. وہ مجھے آپ نہیں پتا چل رہا وہ الگ بات ہے, میرے علم میں نہیں آ رہا, آپ کے علم میں نہیں آ رہا, کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا واقعہ کسی نبی کا صورت میں بیان کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت سی جگہوں پہ واقعہ بیان ہوا, لیکن ہر جگہوں پہ کہیں کوئی چیز تفصیل کے ساتھ چند جگہوں پہ بیان ہوا ہے, اور اختصار کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے, مختلف انداز میں بیان ہوا ہے. لیکن جس صورت میں جتنا بیان ہوتا ہے اس انداز اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس صورت میں بندوں کو سمجھانا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. باقی رہا چونکہ یہ ترتیب جو ہے اس طرح مقصود نہیں ہے کہ سٹوری بک کی طرح, جہاں آگے والی بات کی ضرورت پڑی وہ پہلے سمجھا دی, اور جہاں پیچھے والی کی بات کی ضرورت پڑی وہ بعد میں سمجھا دی گئی ہے, کیونکہ یہ ایک باقاعدہ سٹوری کی طرح چلنا تو ہے نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ عربی میں اس میں ترتیب مقصود نہیں ہوتی ہے. وہ صورت کیسے ہم نے پڑھی تھی, آیت سے پیچھے بھی گزری تھی, اور سورت جاسیہ میں تو ہے ہی ہے, لیکن چند دن پہلے بھی وہ آیت ہمارے سامنے گزری تھی. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. اب وہ دیکھیں کافر کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے گا, اس آیت پہ غور کیجیے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی, آخر کچھ بھی نہیں ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, آگے کیا کہتے ہیں؟ نَمُوتُ وَنَحْيَا. اب نموت و نحیا کی اگر ترتیب لگا لو تو ترتیب تو یہ بنی کہ مریں گے پھر زندہ ہوں گے, پیچھے کہہ رہے ہیں ماہی اللہ حیاتنا الدنیا, کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ نموت و نحیا, اور پیچھے کیا ہے؟ وہ ماہی اللہ حیاتنا الدنیا. وقالوا ماہی اللہ حیاتنا الدنیا, آگے ہے نموت و نحیا. اب یہاں ترتیب تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس زندہ ہیں پھر ختم ہو جائیں گے, جبکہ ترتیب یہ ہے نموت و نحیا. تو یہاں پہ بھی ہم یہی واؤ میں بتاتے ہیں کہ واؤ میں کوئی ترتیب نہیں ہے, بلکہ پیچھے تو کہہ رہے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا, اور آگے کہہ رہے ہیں نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں جو ہے کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ترتیب مقصود نہیں ہے, بلکہ کافر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف زندگی ہے اور پھر ختم ہو جانی ہے اور ہمیں کچھ نہیں بعد ملے گا. بس ظاہری ترتیب میں نموتو پہلے آ رہا ہے, نحیا بعد میں آ رہا ہے, حالانکہ اقصد یہ کہ نحیا ہیں اور پھر نموتو ہو کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ مقصود صورتوں کی اس انداز میں نہیں. ہاں ایک صورت کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ایک صورت میں پہلے جو ہے وہ بعد والا واقعہ بیان ہوا ہے اور بعد میں پیچھے والا ہوا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہو, لیکن ہر ایک صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا ہے اس میں اتنی اسی جگہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے. اگلا جو ہے وہ سوال آپ کا کہ رشتہ داروں کے بارے میں ہماری کتنی ذمہ داری بنتی. اسی طرح ایسا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رشتہ داروں کے سامنے واضح کر دیں, ان کو سمجھا دیں, ان کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے. لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مان رہے تو پھر اللہ کے سپرد، پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں اس عمل کے، بس اپنا جو ہے وہ ذمہ داری حکمت کے ساتھ پھر بھی ادا کرتے رہیں جب بھی موقع ملے، جب بھی کریں، مگر خاموش ہو جائیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق الامین کہتے تھے، ہاں صادق الامین کہتے تھے، وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر برا بھلا کہہ سکتے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے وہ کہتے رہے، ایک دفعہ ہمارا کہنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، وہ ہم کہتے رہیں بار بار ان کو، موقع جب بھی ملے جیسے ملے حکمت سے ان کو سمجھا دیا جائے، نماز پڑھو، اللہ کی توحید پہ رہو، اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جتنے بھی نماز کے جتنے بھی دین کے احکامات ہوتے حکمت کے ساتھ دیتے رہیں، لیکن پھر بھی نہ مانیں تو وہ ان کے ہوتے، لیکن یہ کہ انسان کو یہ احساس اندر ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے رشتہ داروں کو بتانا ہے، کیونکہ اللہ نے الگ سے بھی بتایا نا منذر عشیرت الاقربین، اس کا ایک احساس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور آخری چیز جو ہے بدشگونی کے متعلق، سر ایسا ہے کہ بدشگونی جو ہوتی ہے اس طرح تو نہیں ہے لا طیرۃ فی الاسلام، لا 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 عدوى ولا طیرۃ، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے کہ فلاں چیز چونکہ نحوست والی ہے اس لیے اس چیز کی وجہ سے مجھ پر بھی کوئی نہ کوئی نحوست ہو جائے گی، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی جو ہے وہ عدوا نہیں ہے اور کوئی بدشگونی نہیں ہے. بدشگونی یعنی کوئی آپ کسی شخص کو دیکھ لیں جی فلانا شخص میں نے صبح دیکھ لیا تھا سارا دن میرا برا گزرا ہے، فلانا اس نے لفظ بول دیا تھا اس لیے جو ہے سارا میرا کام ہوا نہیں ہے، فلاں جو ہے ایسا ہو گیا اس لیے میرا یہ کام نہیں ہوا ہے، فلاں ایسا ہو گیا، تو اسلام میں یہ بدشگونی یہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ہے اس کا کوئی تصور نہیں. باقی رہا کہ نظر کا بر لگ جانا وہ تو برحق ہے، نظر تو لگ سکتی ہے کسی کی، النظر حق، نظر کا لگنا تو برحق ہے، لیکن اس نظر سے بچنا جو ہے اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، یا نظر لگ گئی ہے تو اس میں جو ہے انسان آخری صورتیں پڑھ کر جو ہے اس کا دم کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے نعمت محسودۃ، ہر ایک نعمت پہ حسد کیا جا سکتا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الفلق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پناہ مانگے گی اللہ حاسد کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے، یعنی جلنے والے کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ جلتا ہے. تو بھائی وہ کر رہا ہے نا، مجھے اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کوئی شر ہے جس سے پناہ مانگا گیا ہے، کوئی شر ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو وہ ہر نعمت پہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو یہ جو ہے بہت ہی بڑا پھنے کھاں بنتا رہے میں تو یہ ہوں میں فلاں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی نعمت پہ بھی حسد کیا جا سکتا ہوتا ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں. وما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں، لیکن اس انداز سے بھی نہ ہو کہ انسان اس میں فخر کر رہا ہو، تکبر کر رہا ہو، تو حسد کیا جا سکتا ہے. اور حسد کے سے آگے نظر بھی لگ سکتی ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو نظر کا لگنا تو برحق، لیکن بدشگونی نہیں ہے کہ جی یہ چونکہ میں نے جانور دیکھ لیا ہے اس لیے میرا یہ کام نہیں ہوگا. نظر میں اور بدشگونی میں فرق ہے. نظر اور ایک اور بھی بات ہے کہ نظر فوری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بس جی اس کا تو اثر ہو، وہ فلانے نے مجھے دیکھا تھا تو اب اتنا جو ہے وہ اثر نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نہا رہا تھا، کسی نے اس کو دیکھا تو وہ فوراً اس کو جو اوپر کچھ نہ کچھ ہو گیا، تو اس طرح فوری کچھ ہو جائے اور اس کو جو پھر آگے جو ہے جیسے کوئی اچانک کسی نے غور سے دیکھا، کسی ایسی نظر سے دیکھا، کوئی گر گیا، کوئی یہ ہو گیا، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس پہ جو ہے وہ آخری صورتیں پڑھی جائیں، دم کیا جائے، کچھ اس طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. وگرنہ اصل علاج تو جو احادیث میں وہ تو یہی ہے کہ جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے، اس کے وضو کا بچا وہ پانی لا کے اس کے اوپر چھینٹے ڈالے جائیں تو وہ نظر اتر جائے گی. لیکن اب کسے جا کے بتائیں گے جی تیری نظر لگی، تو وہ کہے گا اچھا میری نظر لگی ہے، وہ تو الٹا جو ہے ماننے کے بجائے الٹا ہو جائے گا. تو پھر اس میں حکمت یہی ہے کہ چلیں آخری صورتوں سے دم کیا جائے، اس میں یہ کیا جائے. تو یہ ہے اصل نظر کا لگنا برحق، لیکن بدشگونی اور نظر الگ چیز ہے. بدشگونی صرف کسی چیز سے نحوست پکڑنا، کسی چیز سے نحوست پکڑ لینا، جی یہ چونکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ہو گیا ہے، یہ چونکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لیے یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارا یہ ہیں، اس نے یہ لفظ بول دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس لیے میرا کام نہیں ہوا ہے، یا میرا فلانے نے یہ کہہ دیا تھا. ہاں اچھی شگون لینا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی شگون لیتے تھے، کسی نے یعنی صلاح بول دیا تو آپ نے کہا چلو ہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی اچھا ہو جائے گا، تو اچھی شگون لینا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن بدشگونی نہیں ہے. کس کی نظر لگی یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ کسی طرح نہیں پتا چل سکتا. ہاں اگر کوئی اچانک آپ کو کسی نے غور سے دیکھا اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگی ہے، وگرنہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ سیدھے چلتے آئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلتے آ رہے تھے، کوئی اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے، اچانک کسی دوست نے آ کے دور سے دیکھا اور اوئے تم تو ایسے لگ رہے ہو، جو ہی آگے چلے اور فوراً پاؤں پھسلا اور سارے کپڑے نیچے جا کے خراب ہو گئے، تو سمجھ لیں گے چلے اس کی نظر لگی ہوئی ہے. کچھ اس طرح کر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہچان سکیں جی فلاں کی نظر لگی ہے، فلاں کی نظر لگی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہہ سکیں کہ کیا ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، لیکن انسان جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس میں ملا پڑے، پھر جو ہے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس میں جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑے. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی نظر بہت لگتی ہے، تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نظر جو ہے بہت زیادہ جو ہے لگتی ہے. جی جزاکم اللہ احسن جزا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے جزاک کرتا فرمائے. سر کو جانا ہے، جی جی سسٹر، آپ دونوں نے جنہوں نے ہینڈریس کی آپ لوگ جو ہے سوال کر لیں، پھر میں اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس میں تو یہی لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بادشاہت دی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جس طرح اس سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد جو ہے وہ کسی کو دی گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت یا اس دی ہوئی بادشاہت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی تھی نا، بہت بڑی قوم سبا یا بہت بڑی قوم گزری ہے اور بہت بڑا جو ہے اس قوم کا جب حکومت تھی تو بہت بڑی جو ہے وہ قوم سبا کی جو حکومت رہی ہے. تو یہی تھا کہ جب اس قوم نے کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے اس کو ذرا اس کے اوپر یقین لانا ضروری تھا کہ یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہیں جو ہے یہ نعمتیں ہیں. تو یہی اس طرح کی حکمتیں موجود ہیں. باقی بہت ساری اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو یہ کرنا چاہتے تھے اور اس لیے جو ہے وہ ان کو وہ شیشے کا محل اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنا کپڑا جو ہے پنڈلی سے اوپر اٹھائیں گی اور یہ ہوگی. تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تو اسرائیلی روایات ہیں، تاکہ جو ہے وہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلی دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ جتنی بھی اس طرح کی روایات ہیں یہ تو ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یا یہ ہے کہ ان روایات کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے کشف عن ساقیہا کا معنی یہ کر لینا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گھبراہٹ میں آ گئی تھی، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے. اور کشف عن ساقیہا جو یہ محاورہ ہے گھبراہٹ سے، تو اس طرح کی بھی تفاسیر کی گئی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر انہی الفاظ پہ رکھا جائے تو بہتر ہے. اور باقی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ والے اعمال کرنے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں نعمتیں دی گئی تھی اسی کا اظہار کرنا جو ہے وہ مقصد تھا، تاکہ وہ جو مالکہ اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتی تھی کہ وہ بہت بڑی مالکہ ہے، اس کے سامنے یہ اظہار ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے بڑھ کر بھی کسی کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی اس میں کوئی اور بات آپ نے کہنی ہے تو مزید آپ کے ذہن میں کوئی کیا ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں شیئر کر سکتی ہیں. جزاک اللہ احسن. جی سسٹر بھی آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال تو نہیں ابھی ابھی, پھر ایک سسٹر نے سوال تھا تو نہیں لیکن بھیجا, وہ میں بعد میں کرتی ہوں. مجھے سر یہ بات کہنی تھی وہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی بات ہوئی ہے تو ابھی ہو جانی چاہیے یہ بات. سر وہ اب مجھے بس بھیج دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ میرے ساتھ ماشاء اللہ میرے بہت سے ساتھی ہیں اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ہم فوراً نہیں کریں گے, آہستہ آہستہ کریں گے اس کو. میں تو خود بہت عرصے سے چاہتی تھی, کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ رمضان میں ہی ہو جاتے ہیں سوال و جواب اور بعد میں پھر لوگ بھول جاتے ہیں, پھر رمضان میں آ کے وہی سوال دوبارہ دہرائے جاتے ہیں اور پھر ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. ویسٹ ہونے سے مراد کے بار بار وہی بات پوچھی جا رہی بار بار. تو اگر کوئی ایسے ہو تو ہم اس کو فوراً کچھ اس قسم کا بنائیں گے طریقہ کار, اس میں آپ میری ہیلپ بتا دیجیے گا, آپ ہیلپ کیجیے گا, آپ کو ایڈٹ کر کے دے دیں گے, پھر جیسے بھی اس کا کوئی سافٹ ویئر تیار کریں گے جس میں وہ فوراً ہم ادھر سے نکال کے لنک ان کو دے دیں کہ یہ سوال جو ہے یہ اس کا جواب اس میں ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ دوبارہ وہی ریپیٹ کریں آپ سے ہم ایکسٹرا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات ہے. تو ان شاء اللہ میری عادت ہے سر, میں نیت کرتی ہوں چاہے جتنی بھی بزی ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی کام مجھ سے لینا ہے اور لے لیتا ہے, اور پھر میرے ساتھ میرے ساتھی مل جاتے ہیں. سسٹر آسمین نے ہاں کر دی ہے تو ان شاء اللہ یہ بھی میرے ساتھ ہے اور بہت ساری ساتھی ہیں. سسٹر یاسمین نے بھی کہا ہے وہ بھی ہیلپ کرے گی, تو میرے ساتھی بھی مل گئے اور یقیناً اور بھی بہت سے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم لوگ یہ کام کر لیں گے, بس آپ ہمیں رہنمائی کر دیجیے گا کیسے کرنا ہے. جی ماشاء اللہ سسٹر یاسمین ہمیشہ ہر معاملے میں سابقون میں سے ہوتی ہیں. اچھا سر وہ سسٹر کا ایک سوال ہے, انہوں نے مجھے ابھی بھی بھیجا ہے کہ جب سفر میں ہوں کہیں پہ ایسی جگہ گئے ہوں جہاں روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں اور قصر نماز پڑھتے ہیں, تو پھر تراوی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ تراوی کیسے سفر میں پڑھی جائے گی, اس کا بھی بتا دیں ہمیں کہ کس طرح کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے سوال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. پھر اس کے بعد آپ آرام کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ترتیب کچھ اس طرح بنائی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے یاد ہے ایون بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو ذائقہ عطا فرمائے, تو آپ کی پوری ایک فائل بنا کے وہ 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ایک فائل بنا کے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اب 10 گھنٹے کو لگاتار سننا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے نا, مطلب ایک فائل پوری 10 گھنٹے کی ہے. تو اس میں اس طرح سسٹر ایسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس میں جیسے یہ ایک ایک ریکارڈنگ لے لی جائے گی تو اس میں سے جو تراوی کا سوال ہے وہ ایک طرف رکھ لیں, جو رمضان کا ہے وہ ایک طرف فائل الگ بنا لیں, جو نماز کی وہ ایک فائل الگ بنا لیں, پھر دوسری ریکارڈنگ لے لیں اس میں سے بھی بنا لیں, تیسری میں سے بھی بنا لیں, پھر ان میں سے ہر فائل الگ الگ بنا لی جائے گی. تو ویب سائٹ پہ ہم سوال جو ہے اس کو ویسے لکھ دیں گے اور آگے جو ہے وہ یعنی شروع میں انڈیکس بنا لیا نماز کا, تراوی کا, رمضان کا, تو نماز والے پہ کلک کرنے کے بعد وہ آگے جو سوالات ہوں گے وہ مثال کے طور پہ پڑے ہوں گے, تو آگے آگے ہر ایک کی ریکارڈنگ ساتھ لگی ہوگی. تو یہ سسٹم ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے باقی چیزیں کرنا سے پہلے پہلے کم از کم وہ جو جوابات کی فائلیں ہیں وہ ریڈی ہونی چاہیے. تو ویسے تو یہ رمضان کی جتنی فائلیں ہیں وہ ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کر رہا ہوں, جو ابھی درس کی فائل ہے نا, جو ابھی درس ہوا ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. یہ جیسے ہی ہمارا یہ ختم ہوگا تو یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی, تو وہ اپلوڈ تو ہیں ساری کی ساری, لیکن جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں تو میں یہ ساری فائلیں ایک ساتھ کر کے بھی آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذائقہ خیر عطا فرمائے, یقیناً جتنے لوگ سنتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ دوسرا سسٹر سفر میں ہوتے ہیں یعنی نماز وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں, تو تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں تراویح بھی ایک نفل نماز ہے، پڑھ لیں تو تہجد کی نماز کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر اس کو پڑھ لیں تو جائز ہے، یقیناً اس کا ثواب ہے اور وہ بھی ایک قیام میں ہوگا، لیکن فرض کا درجہ تو یقیناً ہم اس کو نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح سفر میں جا کے معاف ہو جاتی ہیں، ہاں حضر کی طرح نہیں ہے، لیکن ان کا پڑھنا جو ہے سفر میں بھی جائز ہے، اور پڑھنے پر ہمت ہے تو اس پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی میرا خیال ہے کہ اب کوئی اور سوال نہیں ہے، تو آج میں اسی پہ جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کرنے کے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے.